إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کا میزبان عطاءت اوراب پروگرام فقہی مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین بہار الانوار کی روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ٹہنی پکڑ کر ہلائی جس سے پتے گرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بیان فرما دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے. ناظرین کرام نماز کے تمہیدی امور کے بارے میں گفتگو جاری ہے. آئیے رجوع کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کی خدمت میں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں. قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید. قبلہ تیمم کے بارے میں کچھ سوالات ہمارے ذہنوں میں ابھی ہیں. آپ نے تیمم کا طریقہ بیان فرمایا لیکن یہ طریقہ ظاہر ہے اس شخص کے لیے ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہوں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص اس کا ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو وہ کس طرح سے مسح وغیرہ کرے گا, تیمم کیسے کرے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے ہم نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ تیمم کا جو عام طریقہ بتایا جاتا ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو مجبور نہ ہو,
صحیح,
جس کے اعضاء بدن
سلامت,
صحیح, صحیح, سلامت ہوں اور صحیح موجود ہوں.
صحیح.
اگر خدا نخواستہ کسی کی ہتھیلیاں یا فرض کریں ایک ہاتھ کی ہتھیلی یا دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں نہیں ہیں اور ہتھیلی کے سے اوپر کا حصہ
ہے
وہ موجود ہے تو جو کام وہ ہتھیلی سے لیتا تھا, زمین پر ہتھیلی کو مارتا تھا, ہتھیلیوں کو پیشانی کے اوپر یا جبین کے اوپر وہ
پھیرتا
تھا, اب یہ ہتھیلیوں کی جگہ بازو کا جو باقی ماندہ حصہ ہوگا وہ اس کو زمین پر مارے گا اور اسی کو ماتھے کے اوپر پیشانی کے اوپر پھیرے گا اور پھر اسی کے اوپر جو ہاتھ کا باقی ماندہ کٹا ہوا حصہ ہے پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا باقی ماندہ حصے کے اوپر اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے باقی حصے پر وہ پھیرے گا. اور اگر خدا نخواستہ یہ بازو مکمل طور پر یعنی کوہنی سے کوہنی تک دونوں بازو اگر وہ کٹے ہوئے ہیں خدا نخواستہ تو پھر بھی مکمل طور پر وہ ساقط نہیں ہیں, کہیں کہ اب چونکہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں لہذا نہ وضو ضروری ہے نہ تیمم ضروری ہے, نماز بھی واجب نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس صورت میں اس کا فریضہ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی وہ پیشانی کو پیشانی کا جو حصہ جس حصے کے اوپر ہاتھوں کو پھیرنا چاہیے اس حصے کو سجدے کی کیفیت سے, سجدے میں تو صرف کوئی حرکت نہیں دیتا پیشانی کو, صرف پتھر یا سجدگاہ کے اوپر پیشانی کو رکھتا ہے, اس میں پیشانی کو مٹی کے اوپر رکھ کے یا کسی بھی چیز کے اوپر کہ جس پر تیمم صحیح ہے
صحیح
وہ پیشانی کو رکھے گا اور وہ حرکت دے گا پیشانی کو اور ان جگہوں کو کہ جن پر وہ ہتھیلیوں کو یا ہاتھ کو پھیرا کرتا تھا, تو یہ اس کا تیمم صحیح ہوگا اور وضو یا غسل کے کی جگہ لے لے گا.
اچھا قبلہ ایک شخص کے دونوں ہاتھ ہیں
جی
لیکن خدا نخواستہ فالج زدہ ہے, وہ اپنے ہاتھوں کو فرض کریں حرکت نہیں دے سکتا, تو اس صورت میں کیا ہے, وہ مدد لے سکتا ہے یا وظیفہ کیا ہے اس کا؟
جی جی یہ بھی اچھا سوال ہے, اکثر پیش آ سکتا ہے. یہ وضو کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے, غسل کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. اختیاری حالت میں جب تو کوئی مجبوری نہ ہو وضو یا غسل کے لیے کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے, یعنی خود انسان اپنی طاقت سے غسل کرے وضو کرے اور وہ تیمم کرے. اور اگر وہ اپنی طاقت سے مکمل طور پر تیمم نہیں کر سکتا تو کم سے کم وہ مدد لے, یعنی جتنی مدد کی اسے ضرورت ہے اتنی لے. مثلا وہ اس کے پاؤں ہاتھ پاؤں خود نہیں ان کو حرکت دے سکتا, لیکن اگر کوئی تھوڑی بہت اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ تعاون کریں، تو پھر وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے زمین پر رکھ بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، اور معمولی مدد کے نتیجے میں وہ پیشانی پر بھی ہاتھوں کو پھیر سکتا ہے۔ تو اتنی کم سے کم مدد لے، اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ تیمم کرے، اور اگر خدا نخواستہ بالکل نہیں کر سکتا، اس کے پاؤں حرکت ہی نہیں کرتے، ایک تو ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہیں، وہ خود اٹھا نہیں سکتا اسی فالج یا کسی بیماری کی وجہ سے، بعض اوقات ایسا ہے کہ مثلا ہاتھ بالکل اکڑے ہوئے ہیں اور وہ نہ خود ہلا سکتا ہے نہ کوئی اور ان کو ہلا سکتا ہے، جی اٹھا کے پیشانی تک وہ اس کی ہتھیلی جا ہی نہیں سکتی مکمل طور پر۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ کوئی دوسرا اسے تیمم کروائے گا اس طریقے سے کہ وہ جو دوسرا جو بندہ بھی ہوگا وہ اپنا ہاتھ وہ زمین کے اوپر مارے گا، اور پھر پیشانی کے اس حصے پر وہ اپنے ہاتھ پھیرے گا
دوسرا شخص،
کہ دوسرا شخص جہاں جہاں تک اس کو ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ البتہ نیت جو ہے وہ دونوں کریں گے، پہلی صورت جہاں پر معمولی اس کی مدد کی جا رہی تھی اور باقی وہ کام خود کر رہا تھا، وہ خود نیت کرتا،
مدد کرنے والے کی
مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن دوسری صورت جہاں پر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بیچارہ حرکت بھی نہیں کر سکتا اور نہ اس کے ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں، یہاں کہا گیا ہے کہ دونوں نیت کریں، وہ معذور آدمی بھی نیت کرے اور جو اسے تیمم کروا رہا ہے وہ بھی
تیمم کروانے کی نیت کرے گا، اپنے تیمم کی نیت نہیں کرے گا۔
بالکل اسی طرح جس طرح خدا نخواستہ نوبت آتی ہے غسل میت میں بھی یہ نوبت آ سکتی ہے۔ ایک آدمی بعض ایسے جنازے آتے ہیں جلے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کو غسل دیتے ہیں تو گوشت کے گرنے کا خدا نخواستہ خطرہ ہوتا ہے، وہاں ظاہر ہے کہ مرحوم کے جسم پر یعنی جو تیمم کرایا جاتا ہے وہاں یہی ہوتا ہے، جو تیمم دے رہا ہوتا ہے یعنی وہ تیمم کی نیت کرتا ہے، وہی اپنے ہاتھ مارتا ہے اور پھر وہی مرحوم کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے، یہاں بھی جو ہے نا وہ وہی طریقہ جاری ہوگا۔
اچھا چیزوں پر تیمم صحیح ہے وہ آپ نے اگرچہ بیان فرمائی ہے، لیکن اس میں بعض چیزوں کی قدر ہم وضاحت چاہیں گے، مثلا گرد و غبار اگر کسی چیز پر، کسی تکیے پر یا قالین کارپیٹ وغیرہ میں ہے تو کیا اس کے ساتھ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے؟
جی وہ یہ گرد و غبار جو ہے وہ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، بعض اوقات کپڑا ہے چادر ہے یا لحاف وغیرہ ہے اس کے اوپر گرد و غبار ہے نظر آتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں تو معمولی گرد و غبار اس کے اوپر نظر آتا ہے، تو بس وہی کافی ہے اس کے اوپر ہاتھ مارے اور اسی سے وہ تیمم کرے۔ اور اگر گرد و غبار آپ سمجھتے ہیں کہ اس کپڑے چادر کے سطح کے اوپر نہیں ہے، گرد و غبار نظر نہیں آتا، مٹی نظر نہیں آتی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر مٹی ہے، اس کو معمولی اگر جھاڑا جائے تو اس کے اندر جو مٹی ہے وہ
باہر
اوپر آ سکتی ہے، تو اس کو اس طرح سے جھاڑیں کہ وہ کم یعنی معمولی سے ہی وہ بالکل مٹی نظر آنے لگے معمولی، تو اسی کے اوپر وہ ہاتھ تیمم کرے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، ابھی حال ہی میں اس کو ٹھیک ٹھاک ہم نے جھاڑ کے اس کو صاف کیا ہوا ہے، جتنا بھی جھاڑیں گے اب اس میں سے مزید کوئی
مٹی
برآمد نہیں ہوگی، غبار نہیں نکلے گا، ظاہر اس پر تیمم صحیح نہیں ہے۔
صحیح، اچھا قبلہ، یہ مٹی کی پکی ہوئی اینٹ جو ہوتی ہے پکی، یہ یا پتھر وغیرہ پر یا عقیق وغیرہ پر، ان کے بارے میں بھی بتائیے گا کیا ان پر تیمم صحیح ہے؟
یہ عام حالات میں یعنی جب اور چیزیں موجود ہوں، چونکہ جن جن چیزوں پر تیمم ہو سکتا ہے ان میں ایک ترتیب ہے، ان میں ترتیب ہے، مثال کے طور پر اگرچہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جس آئے کریمہ میں تیمم کا حکم دیا گیا ہے اس میں یہی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سعید پر تیمم کرو سات کے ساتھ، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا، تمہارے ذمہ غسل ہو یا تمہارے ذمہ وضو ہو اور غسل اور وضو کے لیے تمہارے پاس پانی نہ ہو، فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا سَعِيدًا طَيِّبًا، تو وہ پاک اور پاکیزہ سعید کے اوپر تیمم کرو۔ اب یہاں جیسے میں نے عرض کیا تھا اس دن کی اکثر فقہا کے نزدیک سعید سے مراد وہ سطح زمین ہے، خالص مٹی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اگرچہ سعید روئی زمین کو کہا جاتا ہے اور روئی زمین میں خالص مٹی بھی ہے، اس میں پتھر بھی ہے، اس میں ریت بھی ہے،
صحیح،
اچھا اس میں وہ پھر پتھر کی کئی قسمیں ہیں، عام پتھر رہے، ٹھوس جو بعض علاقوں میں مکان کی تعمیر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، بعض پتھر اس قسم کے ہوتے ہیں اس کو پھر وہ بٹھے کے اندر اس کو جلایا جاتا ہے اور پھر اس کا چونا وغیرہ بنایا جاتا ہے، یا نورا جسے بالصفا پاؤڈر بنایا جاتا ہے، اس قسم کے پتھر ہوتے ہیں، ان سب پر تیمم جائز ہے، لیکن اس میں سب سے مقدم اختیاری حالات میں جب یہ سب چیزیں میسر آتی ہوں تو ان میں سب سے مٹی مقدم ہے، مٹی کے نہ ہونے کی صورت میں حتیٰ پتھر کے جس پر سجدے کو سب جائز سمجھتے ہیں وہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بالکل صاف ستھرا اور شفاف اور جس کو کہ چکنا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا بہت اس کو غبار آلود وہ ہونا چاہیے، تو ان میں ترتیب ہے
بالکل صحیح.
اگر مٹی نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ عقیق وغیرہ کی نوبت آتی ہے. البتہ سونا چاندی اگرچہ وہ عارضی ہے، کان ہے، لیکن وہ بھی کان ہے، عقیق بھی کان ہے، فیروزہ بھی کان ہے، لیکن سونا چاندی پہ اسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی گئی ہے. البتہ یہ ٹھیکری وغیرہ جو ہیں وہ بہتر ہے کہ عام حالات میں ان پر تیمم سے اجتناب کیا جائے. پتھر وہ چونا جو ہے اس کو جلائے جانے کے بعد، یا یہ جو آپ کے
اینٹ ہے جو
پکی اینٹ ہے، یا برتن بنائے جاتے ہیں
وہ
جیسے یہ دودھ والے بھی جو ہے نا وہ جس میں دہی وغیرہ جماتے ہیں،
کنڈا
جسے کہتے ہیں، یا وہ ہانڈیاں وہ جو مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان پر بھی اور کوئی چیز نہ ہو تو پھر ان کی نوبت آ سکتی ہے، مگر اختیاری حالت میں ان پر تیمم سے گریز کرنا چاہیے.
اچھا قبلہ، اسی سے جڑتا ہوا سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ مٹی کی دیوار ہے فرض کرتے ہیں، اب یہ زمین بھی نہیں ہے لیکن ہے تو مٹی، اور مٹی بھی یہ گوند کے خشک ہوئی ہے، کیا اس پر تیمم کرنا صحیح ہے؟
بالکل صحیح ہے، یعنی مٹی پر ہو سکتا ہے، پتھر پر ہو سکتا ہے، ڈھیلا اس پر ہو سکتا ہے، یہ مٹی ہے بلکہ خالص مٹی ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ مسطح نہیں ہے، زمین کے اوپر بچھی ہوئی نہیں ہے، کھڑی مٹی ہے، تو اس پر سجدے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جی
قبلہ، آپ نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بیان فرمایا کہ جس چیز پر تیمم کیا جا رہا ہے اس کے طیب اور طاہر ہونے کی بات کی ہے، تو اس سے ایک سوال ہمارے ذہن میں آیا کہ جیسے وضو کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ جس پانی کے ساتھ وضو یا غسل وغیرہ کیا جا رہا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، وہ مباح ہونا چاہیے، یعنی غصبی نہیں ہونا چاہیے، تو کیا یہ مٹی وغیرہ کے بارے میں بھی ایسا ہی حکم ہے کہ یہ پاک بھی ہو اور یہ غصبی بھی نہ ہو؟
جی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شرائط وضو اور غسل والے پانی میں ضروری ہیں وہ شرائط تیمم کی مٹی میں بھی ہے، یعنی جس مٹی یا پتھر کے اوپر آپ تیمم کرنا چاہ رہے ہیں وضو کے بدلے یا غسل کے بدلے، اس کو پاک ہونا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے، یعنی غصبی نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اپنی مٹی ہو، آپ کا اپنا پتھر ہو، یا اگر کسی اور کا ہے تو
اس کی اجازت ہو،
ورنہ پھر تیمم صحیح نہیں ہوگا. البتہ اس کا ایک اور چھوٹا سا فرا آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو مٹی ہے وہ مباح ہے، لیکن جس جگہ بیٹھ کے آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ مباح نہیں ہے،
فضا،
وہ فضا جی جہاں بیٹھ کے آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے،
غصبی ہے.
اس کی مثال آپ یوں فرض کر سکتے ہیں کہ ایک مباح جگہ اپنی زمین میں جا کے آپ ہاتھ مارتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھ کے کسی اور
غصبی مکان میں
جگہ بیٹھ کے، مکان میں بیٹھ کے، یا کسی غصبی جگہ آپ کو رکھا گیا ہے مگر آپ کی جیب
مٹی
کے طور پر مٹی، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں ہسپتالوں میں جو مریض ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں اور وہ وضو نہیں کر سکتے، اپنے پاس
مٹی
رکھتے ہیں پاک مٹی کسی رومال میں اور پھر کسی کپڑے کے اوپر یا برتن کے اوپر پھیلا کے اسے پھر وہ تیمم کیا جاتا ہے. وہ جس طرح سجدے کے بارے میں بھی بات روایات میں ہے، چونکہ جس پر سجدہ ہو سکتا ہے ان میں سب سے بہتر زمین ہے، مٹی اور پتھر ہے، اس لیے روایات میں ہے کہ صحابہ کرام اپنے ساتھ کچھ سنگریزے رکھتے تھے کسی رومال میں باندھ کے، اور جہاں نماز پڑھنا ہوتی تھی ان کو نکال کے ان کو پھیلا دیتے تھے،
اس پر وہ
نماز پڑھتے تھے. تو اس طرح یہ آپ کی ذاتی مٹی ہے، مباح ہے، مگر جہاں بیٹھ کے آپ تیمم کرنا چاہیں وہ فضا اگر غصبی ہے تو غصبی جگہ تصرف کے نتیجے میں گناہگار ضرور ہوں گے.
ٹھیک ہے، گناہگار ہوگا لیکن اس کا تیمم صحیح ہے،
اس کا تیمم صحیح ہوگا چونکہ وہ مٹی مباح ہے جس کے اوپر ہاتھ مار کے تیمم
کیا گیا. صحیح. قبلہ، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ایک وقفے کا وقت ہوا، وقفے کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا فریضہ تیمم ہے, اس نے وضو نہیں کرنا, تیمم کرنا ہے, لیکن وہ شخص تیمم نہیں کرتا بلکہ وضو کر لیتا ہے, تو ظاہر ہے یہ وہ صورت تو نہیں ہے جس صورت میں پانی موجود نہیں تھا, پانی اس کے پاس موجود ہے لیکن وہ پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے, کسی کی پیاس کا خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ. اب وہ تیمم نہیں کرتا اور وضو کر لیتا ہے, تو اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟
جی جی, اس کی کئی صورتیں ہیں.
صحیح,
یقیناً محترم ناظرین کو یاد ہوگا کہ ہم نے 7 صورتیں بیان کی تھی جن کا نام ہم نے رکھا تھا مجوزات تیمم. یہاں تیمم جائز ہو جاتا ہے اور وضو ضروری نہیں ہوتا.
صحیح,
بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ بعض مقامات پر یہ ان وجوہات کی بنا پر تیمم جائز ہی نہیں ہوتا, واجب ہو جاتا ہے.
صحیح,
اس کی مخالفت وہ جائز نہیں ہوتی. یہ کئی صورتیں تھیں, تو ان میں تیسری صورت یہ تھی کہ پانی کا استعمال نقصان دہ ہو نماز گزار کے لیے یا جو بھی وضو کرنا چاہتا ہے. اگر یہ پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ تھا اور جس کی بنا پر اس کو تیمم کرنا چاہیے تھا اور وہ اس کی مخالفت کرے اور وضو کرے,
صحیح,
یعنی نقصان کو برداشت کرنے کی نیت سے وضو کرے, تو یہاں فقہا نے فرمایا ہے کہ اس کا وہ وضو صحیح نہیں ہوگا,
وضو صحیح نہیں ہے,
جی, وہ طہارت مائیہ جو ہے وہ اس کا صحیح نہیں ہوگا, اس کو ہر حالت میں تیمم کرنا چاہیے تھا.
صحیح,
اس کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں, مثلا وہ اس کا خطرہ تھا
پیاس
وقت تنگ تھا یا پیاس کا خطرہ تھا, مطلب پیاس میں بھی وہ ضروری نہیں کہ صرف ایک پیاسے آدمی کی پیاس بجانے کی خاطر تیمم کی نوبت آتی ہو, حتیٰ نفس غیر محترم, مثلا ایک حیوان بھی ہے آپ کے ساتھ, فرض کیجئے کوئی حلال گوشت جانور ہے کہ یا سواری ہے, آپ کی سواری ہے اور اس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے, وہ ان تمام صورتوں میں تیمم کی نوبت آتی,
یعنی صرف اپنی پیاس ہی کی بات نہیں ہے بلکہ ساتھ کوئی مسافر ہے,
کوئی مسافر ہے,
اس کا بھی یا جانور ہے,
جی جی, انسان ہے, غیر انسان ہے کہ جس کو بچانا ضروری ہے, وہ اس کی قیمت ہے, تو اس میں تیمم کی نوبت آتی تھی, لیکن اگر اس میں وہ تیمم نہیں کرتا اور وضو کرتا ہے تو اس کا پھر یہ وضو باطل نہیں ہوگا. لیکن جہاں پانی
تیسری صورت
جہاں انسان کے اندر ہو, ضرر ہو, وہاں اگر مخالفت کرے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا.
صحیح. اچھا قبلہ, جن چیزوں پر تیمم صحیح ہے وہ آپ نے بتائی ہیں.
جی,
اب فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص کو یقین ہے, مجھے یقین تھا کہ اس چیز پر جس پر آپ تیمم کر رہا ہوں یہ صحیح ہے, لیکن تیمم کر چکنے کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ تو وہ ان چیزوں میں سے نہیں تھا کہ جس پر میں وہ تیمم کر سکتا ہوں, تو اس تیمم کا کیا حکم ہے اور اس کے ساتھ پڑی ہوئی نماز کا کیا حکم ہے؟
جی جی, یہ فقہا نے لکھا ہے جی واضح طور پر کہ اگر آپ نے کسی چیز پر تیمم صحیح سمجھ کے آپ نے تیمم کیا ہے اور اسی سے نمازیں پڑھی ہیں, بعد میں انکشاف ہو جائے ان پر تیمم نہیں ہو سکتا تھا, تو آپ کا وہ تیمم بھی صحیح نہیں ہے, غلط ہے, باطل ہے, اور اس کے ساتھ جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں, دوبارہ ان کو قضا بجا لانا ہوگا.
صحیح. جی, اچھا قبلہ, فرض کرتے ہیں کہ ایسی صورت ہے کہ جہاں پر جن جن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ان میں سے کوئی بھی میسر نہیں ہے.
جی جی,
فرض کرتے ہیں ایسی صورت, جی جی, میں تو اس صورت, جی, میں کیا وظیفہ ہے, شخص کیا کرے گا وہ؟
جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ روایات کے اندر ایسے شخص کو فاقد طہور کہا گیا ہے. طہور دو ہی چیزیں ہیں, یا پانی ہے جس کے ذریعے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے, یا مٹی پتھر وغیرہ ہے. پانی سے وضو اور غسل کرتے ہیں.
صحیح.
اور وہ غسل یا وضو کے ممکن نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی نوبت آتی ہے.
صحیح.
پانی بھی نہیں ہے اور ایسی مٹی بھی نہیں ہے, یا مٹی ہے تو وہ نجس ہے, یا وہ غصبی ہے.
صحیح.
یا بالکل ہے ہی نہیں, تو پھر یہ ہے کہ یہ فاقد طہور سمجھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس نہ پانی ہے جس سے وہ وضو کر سکتا ہے, نہ مٹی ہے جس سے وہ
تیمم کر
غسل یا وضو کے بدلے تیمم کر سکتا ہے. فاقد طہور ہے, فاقد طہور جو ہے وہ مکلف نہیں ہے, یعنی اس وقت نماز اس پر واجب نہیں ہے. البتہ ایسا نہیں کہ یہ نماز اس سے ساقط ہو گئی بعد میں جب پانی اس کو مل جائے یا
مٹی
جب دستیاب ہو, تو پھر وہ طہارت کر کے وہ اس نماز کو قضا بجا لائے گا بعد میں جو بر وقت نہیں پڑھ سکا تھا.
اچھا قبلہ, آپ نے بیان فرمایا کہ مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے جس کے ساتھ ہم تیمم کر رہے ہیں, لیکن فرض کرتے ہیں کہ میری پیشانی نجس ہے اور پانی تو نہیں ہے, تو اس صورت میں کیا تیمم ہوگا یا نہیں ہوگا؟
جی جی, یہ آپ اگر فقہی زبان میں بات کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماسح اور ممسوح, یعنی ہتھیلی جس کو آپ پیشانی کے اوپر پھیرتے ہیں وہ ماسح وہ کہلائے گی, اور چہرہ بلکہ پیشانی یا جبین جس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو ممسوح کہتے ہیں.
صحیح.
تو وہ جس چیز کے اوپر آپ تیمم کریں گے مٹی وغیرہ اس کا پاک ہونا ضروری ہے.
صحیح.
پاک ہونا ضروری ہے, وبا ہونا ضروری ہے. لیکن ماسح اور ممسوح ہتھیلی اور پیشانی کی وہ جگہ جہاں پر ہاتھ پھیرنا چاہیے اس کا پاک ہونا ضروری اور شرط نہیں ہے جی.
صحیح.
تیمم ہو جاتا ہے اس سے.
صحیح. اچھا قبلہ تیمم جو ہے وہ وضو کے بدلے میں بھی کیا جاتا ہے اور غسل کے بدلے میں بھی کیا جاتا ہے, تو کیا یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ یہ جو تیمم میں کر رہا ہوں یہ وضو کے بدلے میں ہے یا یہ غسل کے بدلے میں ہے, کیا یہ تعین ضروری ہے؟
نہیں, یہ ایک ضابطہ ہے جہاں دو باتیں مشترک ہوں تو وہ ان کو ایک دوسرے سے تمیز دینے کے لیے تعین کی ضرورت ہوتی ہے.
صحیح.
اس کی ہم ایک مثال بھی پیش کر سکتے ہیں کہ نماز بعض مقامات پر متعین ہے کہ آپ قصر ہی پڑھیں گے.
صحیح.
جیسے آپ سفر پہ جا رہے ہیں, آپ کا جو سفر ہے وہ آنا جانا یا ایک طرف 44 کلومیٹر ہے تو اس میں آپ کی نماز قصر ہے.
صحیح.
آپ تمام پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے.
صحیح.
بعض مقامات پر آپ کی نماز تمام یعنی پوری ہے, وہ متعین ہے, جیسے آپ اپنے گھر کے اندر ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں جب آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں تو تعین کی ضرورت نہیں ہوتی.
صحیح.
کہ میں نماز تمام پڑھنے لگا ہوں.
صحیح.
یا اگر آپ سفر میں ہیں جہاں آپ کا شریف فریضہ قصر ہے وہاں اس کی تعین کی ضرورت نہیں ہے کہ میں قصر پڑھ رہا ہوں, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں خود بخود متعین ہے.
خود بخود متعین
گھر میں آپ پڑھیں گے تو نماز تمام متعین ہے, سفر میں قصر متعین ہے.
صحیح.
وہاں تعین کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر آپ کو اختیار دیا گیا ہے, یعنی جہاں دونوں طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے وہاں قصر یا تمام میں سے کسی ایک کی تعین ضروری ہوتی ہے.
صحیح.
جیسے مکہ معظمہ میں ہے یا مدینہ منورہ میں ہے یا مسجد کوفہ میں ہے.
صحیح.
یا سید الشہداء کے حرم کے اندر ہے وہاں. صحیح. یہ اختیار. صحیح. دیا گیا ہے. البتہ
صحیح.
مکہ میں کچھ تفصیلات ہیں, بعض نے کہا کہ صرف یہ مسجد الحرام کی حد تک یہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے, بعض نے کہا کہ پورے مکے میں ہیں, بعض کہتے ہیں مکہ قدیم کے ساتھ یہ حکم مخصوص ہے.
صحیح.
تو وہ اس کی وہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے. سربستہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مکہ میں اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ نماز پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں.
صحیح.
اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی آپ کو اختیار ہے کہ قصر پڑھیں یا
پوری پڑھیں.
وہ پوری پڑھیں. وہاں چونکہ یہ دونوں پڑھی جا سکتی ہیں لہذا ان کی تعین ضروری ہے.
صحیح.
لیکن جہاں خود بخود متعین ہے
وہاں ضروری نہیں.
آپ کے ذمہ وضو ہے.
صحیح.
تو ظاہر خود بخود
متعین
وضو کے بدلے
تیمم کیا جا رہا ہے
تو پھر وہ دل میں اس کی نیت کی ضرورت نہیں ہے. یا مثلا غسل جنابت آپ کے ذمہ ہے وہاں پھر غسل کے بدلے تیمم متعین ہے, خود بخود متعین ہے, مجھے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ جہاں دو تیمم آپ کو کرنے ہیں, ایک غسل کے بدلے اور ایک وضو کے بدلے. مثال کے طور پر اگر انسان کے ذمہ مثلا غسل جنابت ہے, غسل جنابت ہے تو غسل جنابت کے بدلے جو تیمم آپ کریں گے اسی سے نماز اور دوسرے کام جن میں انسان کا باوضو ہونا باطہارت ہونا شرط ہے وہ آپ کر سکتے ہیں.
صحیح.
الگ سے پھر وضو کے بدلے تیمم کی ضرورت نہیں ہے.
صحیح.
اور اگر جنابت کے علاوہ مثلا کوئی اور عمل انسان سے سردد ہو گیا ہے, کوئی اور آلودگی عارض ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ انسان
وضو کے بدلے
اس کے ذمے وہ
وضو بھی
وہ غسل کے بدلے تیمم اگر کرنا ہو جیسے کہ استحاضہ کی بعض قسمیں ہیں.
صحیح.
تو وہاں یہ ہے کہ وہ اس کے ذمے غسل بھی ہے اور وضو بھی ہے, لیکن چونکہ پانی نہیں ہے لہذا وہ ایک تیمم کرے گا غسل کے بدلے, دوسرا تیمم کرے گا وہ وضو کے بدلے. یہاں ظاہر ہے وہ تعین ضروری ہوگی کہ یہ تیمم میں غسل کے بدلے کر رہا ہوں.
صحیح.
اور یہ وضو کے بدلے کر رہا ہوں. جہاں خود بخود متعین ہے وہاں تعین کی ضرورت نہیں ہے.
نہیں ہے. قبلہ وقت اب مزید اجازت نہیں دے رہا لیکن آخری ایک سوال جو بہت ضروری ہے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وضو یا غسل کے بدلے میں جو تیمم ہے ان دونوں تیمم کے طریقوں میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی طریقہ ہے؟
نہ, طریقہ دونوں کا ایک ہے.
صحیح.
البتہ ایک چیز شاید جس کی وضاحت رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان اپنے ہاتھوں کو زمین پر
مارے گا,
پتھر جس پر بھی تیمم صحیح اس کو پر مارے گا.
صحیح.
اور پھر اسی سے اپنی ہتھیلیوں کو پیشانی کو جہاں جہاں تک بتایا گیا ہے وہ پھیرے گا اور پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر, یعنی ایک ہی دفعہ مارے اور اسی سے پیشانی پر بھی ہاتھوں کو پھیرے اور دونوں ہاتھوں کے پشت پر, تو یہ ٹھیک ہے.
صحیح.
یعنی تیمم ہو جائے گا, یہ صحیح ہے.
صحیح.
البتہ احتیاط بہتر یہ ہے کہ دو دفعہ مارے بے ایمانہ اس طریقے سے مارے کہ ایک دفعہ مارے اور اس سے پیشانی پر بھی ہاتھوں ہتھیلیوں کو پھیرے اور دونوں ہاتھوں کے پشت پر ایک مرتبہ پھر مارے اور مارنے کے بعد پیشانی پر نہیں صرف دونوں ہاتھوں کی پشت کے اوپر وہ پھیرے. یہ ایک واجب طریقہ اور ایک مستحب طریقہ.
صحیح.
یہ دونوں طریقے غسل کے لیے بھی ہیں اور
وضو کے بدلے
وضو کے لیے بھی ہیں. یعنی ان کے طریقوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یا البتہ جہاں دونوں مشترک ہیں وہاں تعین کے لیے غسل کی یا اور وضو کی نیت کریں گے, ورنہ طریقہ دونوں کا ایک ہے.
قبلہ یہاں گفتگو کو سمیٹتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین کرام, ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا. امیدوار ہیں کہ ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کے لیے مفید رہی ہوگی, اور ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آراء اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے اور ہمیں ضرور لکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
يا شريف يا سلام يا مهدي.